الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیں. پاکیزہ غذا کھاؤ، پاکیزہ اور حلال کھانا کھاؤ، پاکیزہ اور حلال پینا پیو، پاکیزہ اور حلال پہننا پہنو. پہننے کی چیزیں بھی پاکیزہ اور حلال ہوں، کھانے کی چیزیں بھی پاکیزہ اور حلال ہوں، پینے کی چیزیں بھی پاکیزہ اور حلال ہوں، اور استعمال کی ساری چیزیں بھی پاکیزہ اور حلال ہوں. گاڑی پاکیزہ اور حلال ہو، فرنیچر پاکیزہ اور حلال، گھر پاکیزہ اور حلال. حضرت قاری صدیق باندھوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی بزرگ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے ولی کی تین علامتیں ہیں. ایک علامت یہ کہ اس کے بارے میں سب اچھی بات ہی کہنے والے نہ ہوں، اس کی زندگی میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو اس کی برائی بیان کرتے ہوں. ہمارے جتنے مشائخ، اکابر، بزرگان دین، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین جو گزرے ہیں، ان کو چاہنے والے لوگ بھی بہت تھے، لیکن ان کی زندگی کے ہر دور میں ہمیشہ دو چار پانچ پچیس افراد ایسے ضرور رہے ہیں جو ان کو ناپسند کرتے تھے اور ان کی برائی بیان کرتے تھے. تو اللہ کے ولی کی ایک علامت یہ ہے، کہ سب اس کے بارے میں اچھی باتیں ہی کرنے والے نہ ہوں، کچھ ایسے بھی ہوں جو اس کے بارے میں بری باتیں کرتے ہوں. دوسری علامت یہ کہ اس کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت لگی ہوئی رہتی ہو. آج بیمار ہو گیا، کل گھر میں چوری ہو گئی، پرسوں اعزاء اقارب میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، ایک آزمائش کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، وقفے وقفے سے. کبھی ایک آزمائش ابھی پوری نہیں ہوئی کہ دوسری آ گئی، اور کبھی ایک آزمائش آئی اور ابھی دو تین مہینے ہوئے تھے کہ دوسری آ گئی، ایک سال گزرا تھا کہ دوسری آ گئی. اس کے ساتھ مصیبت، اس کے ساتھ تکلیف ہمیشہ لگی رہتی ہو. اور تیسری علامت ولی ہونے کی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں حلال ہی نظر آئے، حرام نظر نہ آئے. وہ جو کام کرتا ہے وہ بھی حلال ہی کا ہے، حرام نہیں کرتا، ناجائز کام نہیں کرتا، حلال کام کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے. اس کا کھانا حلال کا ہوگا، اس کا پینا حلال کا ہوگا، اس کا پہننا حلال کا ہوگا. حج کے لیے جائے گا تو حلال پیسے سے، عمرے کے لیے جائے گا حلال پیسے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا حلال پیسے سے. تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انہیں حرام سے محفوظ رکھتے ہیں، حرام سے محفوظ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایوہ الناس، یہ لوگوں، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں تاکید ہے کہ کسی فرد واحد کو آپ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، پوری امت کو کہہ رہے ہیں، ایوہ الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ پاکیزہ ہے، اور جو پاکیزہ ہوتا ہے وہ گندی چیز کو قبول نہیں کرتا. اللہ پاکیزہ ہے، وہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتے ہیں. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَرْسَلَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالی شانہ نے مومنین کو اس بات کا حکم فرمایا جس کا حکم اس نے مرسلین اور رسولوں کو اور پیغمبروں کو فرمایا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی دو آیتوں کو تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم، اور تم اس کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو مومنین کو حکم ہوا کہ اے ایمان والو،
کلو من طیبات ما رزقناکم، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے. یعنی مومنین کو اس بات کا حکم ہو رہا ہے کہ انہیں پاکیزہ اور حلال کھانا چاہیے، اور اسی کا حکم اللہ نے پیغمبروں کو بھی دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو اے پیغمبرو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کے بعد تاکید لا رہے ہیں، ایوہ الناس اے لوگو، اس میں تاکید ہے کہ یہ پیغام کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، امت کے ہر ہر فرد کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے امتی کے لیے ہے، سب کے لیے ہے یہ پیغام. اور اس کے بعد دوسری تاکید، وہ دوسری تاکید یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم کیا ہے، اس بات کا حکم کیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو کیا ہے. یعنی پاکیزہ غذا کا استعمال اور حلال غذا کا استعمال یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بطور خاص اپنے پیغمبروں کو بھی اس کا حکم فرمایا. اور حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے رسولوں کو یہ حکم فرمایا، تمام رسولوں کو، کہ تم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں بھی یہ حکم کیا ہوا ہوگا کہ تم اپنی امتوں کو بھی یہ بات بتلاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جس انداز کو اس وقت اختیار کیے ہوئے ہوں کہ اے لوگو تم سب کے سب حلال کھاؤ، یہ صرف میں نہیں کر رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر اس کام کو کر چکے ہیں. یہ اتنا اہم حکم ہے، یہ اتنا اہم کام ہے. ولی کی یہ علامت. اور سالک کس کو کہتے ہیں؟ سالک وہ ہے جو ولی بننے کے راستے پہ پڑ چکا ہے، سالک وہ راستہ طے کر رہا ہے ولایت تک پہنچنے کا، اللہ کی محبت تک پہنچنے کا. تو ولی کی تو یہ علامت ہے، ولی کی یہ خصوصیت ہے، ولی کی یہ خوبی ہے، ولی کی یہ خصلت ہے کہ وہ حرام کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی زندگیوں میں پرہیزگاری ہوتی ہے. یہ ولی کی خصوصیت ہے، ایمان اور تقوی. تو سالکین کے لیے تو بہت ہی اہم. ایک شخص حرام کا استعمال کرتے ہوئے سلوک نہیں طے کر سکتا، وہ ولی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ جو حرام سے نہیں بچتا اور اپنی زندگی کو حلال سے آراستہ نہیں کرتا، اس کے لیے ہر موڑ پر رکاوٹ پیش آئے گی، ہر موڑ پر رکاوٹ. سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے علم کا. ایک شخص مومن ہو جاتا ہے، مومن ہونے کے بعد اب وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے علم چاہیے، سب سے پہلے علم. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التوبۃ الندم، التوبۃ الندم. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ پچھتاوے کا نام ہے، توبہ ریگریٹ کا نام ہے. کہ ایک آدمی ایسا کام کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تو اسے ریگریٹ ہوگا، اسے ندامت ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے یہ کیوں کیا. یا ایک ایسے کام کو چھوڑ رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے تو اسے ریگریٹ ہوگا، ندامت ہوگی کہ میں نے یہ کیوں چھوڑا، میں اسے کیوں چھوڑ رہا ہوں. اور وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ توبہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. ایک شخص کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، نفاق میں مبتلا ہے، کامیاب کب ہوگا؟ جب توبہ کرے گا، کفر سے توبہ کر کے ایمان قبول کرے گا، شرک سے توبہ کر کے توحید اختیار کرے گا، نفاق سے توبہ کر کے صحیح اسلام اختیار کرے گا، اس کے بعد ایمان میں آنے کے بعد زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، زکات سے پہلو تہی کر رہا ہے، کامیاب کب ہوگا؟ جب توبہ کرے گا۔ تو کامیابی کی راہ توبہ ہے، اور توبہ کے لیے کیا چاہیے؟ ندامت، ندامت، ریگریٹ کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نے غلط کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ کیوں نہیں کیا۔ مودی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ندامت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ علم نہ ہو۔ ایک شخص زنا میں مبتلا ہے اور اسے پتا ہی نہیں کہ زنا حرام ہے، ندامت کیسے ہوگی؟ ایک شخص چوری کر رہا ہے اور اسے پتا ہی نہیں ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، ندامت کیسے ہوگی؟ موت تک ندامت نہیں ہوگی، اگر قیامت تک بھی اسے زندگی مل جائے ندامت نہیں ہوگی۔ ایک شخص غلط کام صحیح سمجھ کر کر رہا ہے، ندامت کیسے ہوگی؟ یا ایک کام ضروری، ایک شخص ضروری کام کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، ندامت کیسے ہوگی؟ اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے کہ جو بدعتوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہوں، اور جب تک اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں جس سے اللہ بھی بہت خوش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہیں، تو وہ ندامت کیسے ہوگی؟ اور جب ندامت نہیں ہوگی تو توبہ کیسے کرے گا؟ اس سے پتا چلا کہ علم بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑی دولت۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میں بار بار اس کی تاکید کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو علم سے وابستہ کیجیے، اور علم سے وابستہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو علماء سے، علماء، معتبر علماء، صحیح العقیدہ علماء، صحیح العقیدہ علماء، معتبر علماء، خدا ترس علماء، خیر خواہ اور ہمدرد علماء، اور ایسے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے وابستگی اختیار کرو، علماء سے اور علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے وابستگی اختیار کرو، اس سے علم صحیح آئے گا، صحیح علم آئے گا، صحیح علم آئے گا۔ اور اس غلط فہمی میں کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عالم صحیح العقیدہ نہیں ہے، یا مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے یا نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے یا یہ کہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن سن لینے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے کہ مجھے تو اپنی حدود اربعہ معلوم ہے، مجھے میرا دائرہ معلوم ہے، مجھے میری لیمٹس معلوم ہے کہ اس دائرے کے اندر کی چیز ہے تو ٹھیک، اس سے باہر کی چیز ہے تو ٹھیک نہیں۔ نہیں، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے میرے بھائیوں، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ دل دماغ میں کب کسی کی بات اتر جاوے اور کب ہم صحیح راستے سے پھسل جاوے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ایک بہت معمولی چیز پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو اکٹھا کر لیا اور اس کے بارے میں مشورہ ہونے لگا کہ بھائی اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو حضرت کے بھتیجے جو خانقاہ کے ناظم تھے حضرت مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عرض کیا کہ ابا جی، وہ ابا جان کہتے تھے، ابا جان، اس سے کہ چچا تھے، ابا جان، بہت معمولی سی بات ہو گئی، چھوٹی سی بات ہو گئی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں اس کا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی شبیر، نفس کو پھسلنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت اپنے اخیری زندگی کے اخیری دور میں یہ فرما رہے، حکیم الامت بن جانے کے بعد، کہ مولوی شبیر، نفس کو پھسلنے میں دیر نہیں لگتی۔ پیغمبر کہتا ہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں مانتا اور بری نہیں کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس کی تو خصلت ہی یہ ہے کہ وہ امارہ ہوتا ہے. نفس اصل میں مطمئن یا لوامہ نہیں ہوتا، نفس اصل میں امارہ ہوتا ہے. ان النفس لامارہ، نفس کی خبر دی جا رہی ہے کہ نفس کیا ہے. ان النفس لامارہ، ان النفس لوامہ نہیں کہا، ان النفس مطمئنہ نہیں کہا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ برائی کا بار بار حکم کرتا ہے، برائی کی طرف بار بار لے جاتا ہے. یعنی نفس کی اصل جو ہے اماریت ہے، اور اس پر محنت کر کے اس کو دبانا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، آگے استثناء الا ما رحم ربی. یہ ماں جو ہے، ماں مصدریہ ظرفیہ ہے. کیا معنی اس کا؟ کہ نفس برابر برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، مگر اس وقت جس وقت کے میرا رب رحم فرما دے. جس وقت اللہ رحم کر دیتے ہیں تو انسان بچ جاتا ہے، اور اس کے ورطے میں نہیں آتا، اس کی گرفت میں نہیں آتا. اسی لیے جو بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، حسد کی خصلت ہے، کینہ کی خصلت ہے، بغض کی خصلت ہے، بے صبری کی خصلت ہے، ناشکری کی خصلت ہے، تو مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا ازالہ نہیں ہوتا، ان کا ازالہ نہیں ہوتا. ایک شخص محنت کرتا ہے، اور محنت کر کے 6 مہینے کے بعد محسوس کر لیتا ہے کہ الحمدللہ حسد کی بیماری ختم ہو گئی ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ ناجائز محبت کسی کے میرے دل میں تھی وہ ختم ہو گئی ہے، الحمدللہ فنا کا بغض میرے دل میں تھا وہ ختم ہو گیا ہے، الحمدللہ مال کی حد سے زیادہ محبت جو میرے دل میں تھی وہ ختم ہو گئی ہے، الحمدللہ اب میں صبر کر لیتا ہوں، بے صبری چلی گئی ہے. ازالہ نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب؟ بیماریاں ختم نہیں ہوتی، ازالہ نہیں ہوتا، ایمالہ ہوتا ہے. ایمالہ، ایمالہ کا مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ ایمالے کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر اسے سپریس کر دیا جاتا ہے، سپریس کر دیا جاتا ہے. یہ کب دوبارہ ابھر کر آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے سالک کو چاہیے کہ جب محنت کرنے کے نتیجے میں حسد نکل گیا ہے تو اس کے بعد بھی ریلیکسڈ اور کمپلیسنٹ نہ ہو جائے، مطمئن نہ ہو جائے، برابر نظر رکھے اپنے نفس پر کہ کہیں دوبارہ ابھر کر وہ بیماری آ تو نہیں رہی، اور محنت کو جاری رکھے موت تک. اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ موت کے وقت یہ فرما رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ جب روح نکلے گی، اس ایمالے کی حالت میں روح نکلے گی، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. ایمالہ ہو جاتا ہے، ایمالہ، ایمالہ، ایمالہ کا مطلب یہ کہ پھیر دینا، پھیر دینا. تو سالک جو ہے اپنے شیخ کی رہنمائی میں جب اپنے نفس پر محنت کرتا ہے تو اس کے دل میں جو برا جذبہ ہے، جو برے ڈائریکشن میں جا رہا ہے، وہ جذبہ اب صحیح ڈائریکشن میں جانے لگتا ہے. مثال کے طور پر پہلے اس کو دیکھا تو غصہ آ گیا، اس کو دیکھا تو غصہ آ گیا، اس کو دیکھا تو غصہ آ گیا، اس کو دیکھا تو غصہ آ گیا. یہ غصہ ختم نہیں ہوتا، غصہ تو آئے گا، لیکن پہلے غصہ غلط جگہ پہ آتا تھا. اب جو ہے شیخ کی رہنمائی میں جب سالک ذکر کی محنت کرتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے تو اب غصہ تو آئے گا، لیکن صحیح جگہ بھی آئے گا. اب اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر غصہ آئے گا. پہلے اپنے نفس کی خاطر غصہ آتا تھا، اب اللہ کی خاطر غصہ آئے گا. یہ ہے ایمالہ، دوسرے ڈائریکشن میں چلا گیا، لیکن نفس جو ہے اس کو دوبارہ اپنے اصلی ڈائریکشن پر لانے کی کوشش کرے گا. پہلے فضول خرچی کرتا تھا اپنے نفس کے لیے، تو خرچ کرنا تو باقی رہے گا، دل میں یہ تقاضا خرچ کرنے کا رہے گا، لیکن پہلے اپنے نفس کے لیے کرتا تھا، اب غریبوں پہ اور مسکینوں پہ خرچ کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا. یہ ایمالہ ہو گیا. لیکن یہ دوبارہ ایمالہ کب اس طرف آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائیو، یہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، یہ بیان بھی سنتے ہیں، یہ بیان بھی سنتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ علم صحیح بہت ضروری ہے. اب صرف علم کہنا کافی نہیں، علم صحیح کہنا پڑے گا. اس لیے کہ علم کے اتنے دروازے کھل گئے ہیں، اور اس میں اکثر علم غیر صحیح کے دروازے ہیں. اس لیے ہر چیز کو پڑھو مت، ہر چیز کو سنو مت، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کس عقیدے کا ہے، صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، اور اہل سنت والجماعت سے تعلق اس کا ہے یا نہیں، اور ہمارے اکابرین و علماء دیوبند کی تعلیمات کے مطابق اس کی تعلیمات ہے یا نہیں، اس وقت تک کسی کی چیز کو پڑھو بھی مت اور کسی کی چیز کو سنو بھی مت، اس لیے کہ کس وقت دل پر یہ اثر کر جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے بری صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح فسق و فجور کا بھی اثر ہوتا ہے، غلط عقائد کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ایسی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے غلط نظریات والی بات جب سنتے ہیں تو اس کی صحبت کی وجہ سے وہ غلط نظریات ہمیں صحیح معلوم ہونے لگتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم صحیح سب سے اچھا. آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہے، وہاں کے امام صاحب بھی صحیح العقیدہ ہے، بزرگوں کی تربیت یافتہ ہے، ان کے در سے قرآن میں بیٹھا کرو، ان کے در سے قرآن میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سن لیا کرو، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے شیخ سے رابطے میں رہیے، اپنے مقامی مسجد کے امام سے آپ صحبت اٹھا، آپ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو ان کا درس بھی ملے گا، علم میں بھی برکت نصیب ہوگی، اور ان کی صحبت بھی آپ کو ملے گی، صحبت صالح بھی ملے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز علم ہے، اور اسی سے شیطان سب کو بہت دور رکھتا ہے، اہل علم کو بھی دور رکھتا ہے، اہل علم کو علم میں ترقی نہیں کرنے دیتا، اور جو اہل علم نہیں ہے ان کو تو علم کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. اسی لیے علم کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہے احادیث شریفہ میں، مجلس علمی مسجد نبی میں چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور تین آدمی آئے، ایک آدمی تو دیکھا کہ بھائی اچھا کوئی درس ہو رہا ہے، درس قرآن، درس حدیث، یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ وہیں سے مسجد کے دروازے سے ہی واپس پلٹ گیا. دوسرے دو آگے بڑھے، تین آئے تھے، دوسرے دو آگے بڑھے، ایک آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے جو مجلس تھی اس میں شریک ہو گیا، اندر سرکل میں بیٹھ گئے، آگے جگہ تھی وہاں، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر. اور جو دوسرا تھا، یہ دو جو آگے بڑھے ان میں سے، اس کو ذرا حیا آ گئی، اس نے دیکھا کہ آگے جگہ نہیں ہے تو پیچھے بیٹھ گیا جہاں جگہ اس کو ملی. تو دیکھو کیا بتلایا اس میں، اس حدیث میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دو قسم کے آدمی ہیں، ایک تو وہ جو مجلس میں شریک ہوتا ہے مگر جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئی، کوئی حرج نہیں، اور دوسرا بڑے شوق سے جلدی آ کر آگے بیٹھ جاتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے، مجلس علمی اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کو اس قدر سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ مجلس جب ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اخبروں کو مانی نفر اس ثلاثہ، کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ابھی تین آدمی آئے تھے، ان کے بارے میں تم کو خبر نہ دوں؟ ضرور بتلائیے. اما احدہم فاوا الی اللہ فاواہ اللہ، ان میں سے ایک بہت آگے بڑھا، ان میں سے ایک بہت آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے اللہ کی پناہ لینا چاہا، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسے اپنی رحمت، اپنی رضا مندی اور اپنی جنت میں پناہ دے دی. علم حاصل کیا، اس پہ عمل کیا یا نہیں، وہ تو بعد کی بات، صرف حصول علم میں جو اس نے یہ شوق دکھایا کہ اندر مسجد میں آنے کے بعد جب دیکھا کہ مجلس علمی ہو رہی ہے تو آگے بڑھ کر کے سرکل کے اندر بیٹھ گیا، سرکل کے پیچھے نہیں، سرکل کے اندر، سرکل کے اندر بیٹھ گیا. تو کہا کہ اما احدہم، یہ تین آئے تھے ان میں سے ایک، اس نے اللہ کی طرف پناہ چاہی کہ مجھے اللہ کی پناہ مل جائے، تو کہا بس اللہ نے اس کو پناہ دے دی. کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت کی پناہ مل گئی، اللہ کی رضا کی پناہ مل گئی، اور اللہ کی جنت کی پناہ مل گئی. اور دوسرا جو مجلس علمی میں بیٹھا لیکن پیچھے بیٹھا، واما الاخر فاستحیا فاستحی اللہ منہ، کہا کہ یہ دوسرا آدمی جو حیا کر کے پیچھے بیٹھ گیا، حیا، اس کو حیا آئی، اس کو حیا آئی، کس بات کی حیا آئی؟ کہ مجلس علمی کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں اچھا نہیں لگتا، یہ حیا آئی. اس کا دل بھی کر رہا تھا کہ میں بھی چلا جاؤں، لیکن اس کے دل میں حیا آئی کہ مجلس علمی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کچھ تو سکھا رہے ہوں گے، قرآن سکھا رہے ہوں گے، حدیث سکھا رہے ہوں گے، فقہ سکھا رہے ہوں گے، تو یہ مجلس علمی ہے، اسے چھوڑ کر کے میں چلا جاؤں اچھا نہیں لگتا. تو پہلے والے آدمی کو تو واپس جانے کا شوق بھی نہیں ہوا، دل فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اسے تو، اور دوسرا اسے جانے کا ارادہ ہوا مگر پھر حیا آ گئی. بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ ایک دو قدم پیچھے بھی اس نے لیے واپس جانے کے لیے، لیکن حیا آ گئی کہ مجلس علمی کو چھوڑ کر جاؤں اچھا نہیں لگتا، بیٹھ گیا. تو کہا اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کر کے اس پر رحمتیں برسا دی، اس پہ رحمتیں برسا دی. اور کہا وہ جو تیسرا آدمی جس نے مجلس علمی کو دیکھا اور بے پرواہی کے ساتھ واپس چلا گیا، وام الاخر تیسرا فارض، اس نے چہرہ پھیر لیا تو فارض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس سے چہرہ پھیر لیا. سب سے پہلی چیز علم، سب سے پہلی چیز علم. علم کے بغیر آدمی ایمان بھی قبول نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہی نہیں کہ کفر کیا ہے ایمان کیا ہے تو ایمان کیسے قبول کریں گے. بلکہ علم صحیح کے بغیر ایک شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا رہتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عقائد غلط ہیں. سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں کہ امت علم کو اہمیت کیوں نہیں دے رہی ہے. اتنا کامن سینس ہے، اتنا کامن سینس ہے. علماء کے پاس بیٹھو اور خوب بیٹھو اور دھیان سے سنو، اور دھیان سے سن کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لو. پہلے ہی سے اپنا ایک ذہن بنا کر مت بیٹھو گے اس دائرے میں اگر کوئی بات کہی جائے گی تو قابل قبول ہے اور اس دائرے سے باہر کی کوئی چیز ہوگی تو قابل قبول نہیں. پھر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے علماء کی مجلس میں؟ علماء پہ اعتماد رکھو، بھروسہ رکھو کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. اور ایسے علماء کے پاس ہی بیٹھو جن پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ علم صحیح کو بیان کرتا ہے اور ہماری آخرت کی فکر رکھ کر کے یہ بیان کر رہا ہے. علم بنیادی چیز، علم بنیادی چیز. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے علم میں برکت دیتے ہیں، اور جو رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی. آپ اگر اپنی اولاد کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو رزق حلال کا اہتمام کرو، رزق حلال کا اہتمام کرو. اور یہاں میں ایک بات جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رکھتے، بہت سے لوگ. لیکن جو تمیز رکھتے ہیں ان کی نظر میں حلال اور حرام صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، کہ یہ بسکٹ حلال ہے یا حرام، یہ بریڈ حلال ہے یا حرام، یہ گوشت حلال ہے یا حرام، اس ریسٹورنٹ میں حلال کی چیز مل رہی ہے حرام کی چیز، اس کا خیال نہیں کرتے کہ میں جس کے یہاں دعوت کھانے کے لیے جا رہا ہوں اس کے یہاں کیا گڑبڑ ہے کہ نہیں. اس کا خیال نہیں کرتے کہ میں شادی میں صبح و شام کھانا کھا رہا ہوں، 10 دن تک کھانا کھانے والا ہوں، کیا ہو رہا ہے وہاں. اس کا خیال نہیں کرتے کہ میرے ہاتھ میں جس نے ہدیہ پکڑوایا ہے وہ کیا بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. میں یہ نہیں سکھا رہا ہوں کہ آپ شکوک و شبہات سے لوگوں کو دیکھیے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میری تجارت جو ہے وہ شرعی قانون کے اعتبار سے چل رہی ہے یا نہیں. میں نے گھر بیچا، گھر بیچا تو کہیں بے فاسد تو نہیں ہو گئی ہے، بے باطل تو نہیں ہو گئی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے. یہ جو میں نے گھر خریدا 30,000 میں، بیچا 40,000 میں، یہ جو مجھے نفع ملا، میں نے ٹرانزیکشن صحیح کیا یا نہیں؟ اگر میرا ٹرانزیکشن مفتیوں کی نظر میں صحیح نہ ہو تو یہ 10,000 کا نفع میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. میں نے ڈپوزٹ لی، ڈپوزٹ لینے کے بعد واپس نہیں دی، میرے لیے جائز ہے ڈپوزٹ رکھنا؟ اگر ڈپوزٹ رکھنا جائز نہیں ہے تو یہ جتنے تجار ہیں، مسلمان مسلم تجار تاجر لوگ، وہ تجارت کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ تاجروں کے قواعد کے قوانین کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان کے کلچر کی بنیاد پر کرتے ہیں. اسلامی کلچر الگ ہے اور تاجروں کا کلچر الگ ہے. علماء سے پوچھو کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، پوچھو علماء کو پوچھو. آپ جو مال کما رہے ہیں کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے جائز ہے؟ آپ جہاں کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کما رہے ہیں جائز ہے؟ آپ سکنوٹ لکھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو پیسے مل رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ سائن کر رہے ہیں اور حکومت سے انمپلائمنٹ بینیفٹ آفس لے رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ آپ گول گول بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ پوچھو مفتیوں سے، ہر چیز کو دیکھو کہ میرے گھر میں جو پیسہ اور جو لقمہ اور جو گھونٹ جو کپڑا جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ حلال کا ہے یا نہیں. ہر چیز کو دیکھو غور سے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ علم دینا تھا, ان کو امیر المومنین فی الحدیث بنانا تھا, تو اس کا انتظام اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی دنیا میں آنے سے پہلے شروع کر دیا. دنیا میں آنے سے پہلے شروع کر دیا. باپ بہت نیک دیا, ماں بہت نیک دی, یہ سب تاکہ تربیت اچھی ہو, ماں باپ کی دعائیں ملے وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک اہتمام اللہ نے یہ کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پرورش پہلے دن سے رزق حلال سے ہوئی, رزق حلال سے ہوئی پہلے دن سے, اس لیے کہ ان کو بڑا بنانا تھا اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو. چنانچہ ان کے والد حضرت اسماعیل جو کہ محدث تھے وہ انتقال کے وقت یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے کہ میں جتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں حرام کا تو ایک پیسہ ہے ہی نہیں لیکن شبہ کا بھی ایک پیسہ نہیں ہے. میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں حرام کا تو ایک پیسہ ہے ہی نہیں, شبہ کا شک کا بھی ایک پیسہ نہیں ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ جن لوگوں کو علم کی کا وافر حصہ دینا چاہتے ہیں ان کی اس طرح تربیت فرمائے, ان کی جسمانی تربیت اس طرح فرماتے ہیں رزق حلال سے, حلال روزی. اور پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی سے کھا پی کر بڑے ہوئے اور میراث میں ان کا جو حصہ آیا تو اس کو پارٹنرشپ میں لگاتے تھے وہ پیسہ, اور اس سے جو پیسہ آتا تھا اسی کو استعمال کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, یہ جتنے بڑے بڑے اساتین ہیں اور ہمارے زمانے کے ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو گزرے ہیں جنہوں نے بہت اونچے درجے کا علمی کام کیا, ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے حرام سے بچایا تھا حلال. تو نفع اور نقصان گنتے چلے جائیے. حلال کا فائدہ کیا ہے؟ علم میں برکت ہوتی ہے. اور حرام کا نقصان کیا ہے؟ علمی برکت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے, علمی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. نمبر دو, علم کے بعد درجہ آتا ہے عمل کا. حرام کی برکت سے عمل کی توفیق ملتی ہے, حلال کی برکت سے, حلال کی برکت سے عمل کی توفیق ملتی ہے, حرام کی برکت سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. حلال کی برکت سے عمل کی توفیق ملتی ہے. علم تو ہے لیکن پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے, توفیق نہیں ملے گی, توفیق نہیں, رغبت ہی نہیں ہوگی. مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور سب تلاوت کر رہے ہیں لیکن تلاوت کی طبیعت نہیں چلے گی, سب ذکر کر رہے ہیں لیکن سبحان اللہ زبان سے بولنے کی رغبت نہیں ہوگی. اور حلال صرف رزق کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کا انکم بھی دیکھیے کہ حلال کا ہے یا نہیں, اور اس سے آپ جو کچھ خریدیں, چاہے گاڑی ہو, چاہے گھر ہو, چاہے کارپیٹ ہو, چاہے وال پیپر ہو, چاہے فرنیچر ہو, چاہے چشمے ہو, چاہے موبائل ہو, چاہے گھڑی ہو, چاہے کپڑے ہو, اگر حرام ہے تو علم نہیں آئے گا, حلال ہے تو علم میں برکت ہوگی. حرام ہے تو اعمال کی توفیق نہیں ملے گی, اور اگر حلال ہے حلال تو اعمال کی توفیق ملے گی, اعمال کی توفیق ملے گی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, علم تو ہے میرے پاس, سب جانتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرنے اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی اور ابسٹیننس اختیار کرنے میں کیا نفع ہے, سب جانتا ہوں, پھر عمل کیوں نہیں کرتا؟ پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں حرام کا پیسہ ہوتا ہے, جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے, جس کے بدن پر حرام کا کپڑا ہے, ایسے شخص کو نیک کام کرنے کی رغبت نہیں ہوتی, بلکہ اس کا میلان ناجائز کاموں کی طرف ہوگا, حرام کی طرف ہوگا, حرام کی طرف ہوگا. حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جاتا تھا تو ہمارے بزرگوں کو پتا چل جاتا تھا, اس لیے کہ ان کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی تھی, اس دن فجر میں نہیں, تہجد میں نہیں اٹھ پاتے تھے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ورکنگ کلاس کے آدمی تھے لیکن نیک آدمی تھے. وہ کیا کرتے تھے، جنگل میں چلے جاتے تھے اور جنگل میں جا کر کے گھاس کاٹتے تھے، گھاس جنگل کا گھاس جو مباح ہے سب کے لیے، تو گھاس کاٹتے تھے اور گھاس کاٹ کر اس کی ایک گٹھڑ بناتے تھے، ایک بنڈل بناتے تھے، اس کا سائز بھی متعین تھا. تو صبح فجر کی نماز پڑھ کر 6:30 بجے باہر نکل جاتے تھے اور پھر لا کر کے اسے بیچتے تھے، ایک ہی بنڈل بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے. بنڈل ایک، اس کی سائز بھی طے اور اس کی قیمت بھی طے، چار آنے. لیکن دوسرے جتنے گھاس بیچنے والے ہوتے تھے ان سے اس وقت تک کوئی گھاس نہیں خریدتا تھا جب تک کہ حاجی عبداللہ نہیں آ جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ تجربہ ہوا تھا کہ حاجی عبداللہ کا گھاس ہماری بھینسیں اور ہماری گائیں کھاتی ہیں تو دودھ بڑھ جاتا ہے، برکت. تو سب انتظار کرتے تھے، باقی سارے گھاس کاٹ کر کے لانے والے کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہتے تھے. اور جیسے ہی حاجی عبداللہ آتے تھے تو ایک ہی گٹھڑی لے کر آتے تھے تو سب ٹوٹ پڑتے تھے. اور اصول ان کا یہ تھا کہ میری گٹھڑی کے اوپر سب سے پہلے جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہاتھ جو رکھ دے. اور جب حاجی عبداللہ اپنی گٹھڑی بیچ دیتے تھے تو دوسرے لوگ پھر جو محروم رہتے تھے وہ دوسروں سے پھر خرید لیتے تھے. ایک ہی گٹھڑی لاتے تھے اور قیمت ایک، چار آنے سے کوئی زیادہ دیتا تھا لیتے نہیں تھے، اور چار آنے سے کم پر راضی نہیں ہوتے تھے. جیسے ہمارے یہاں انگلینڈ میں شلنگ ہوتی تھی تو چار آنے بس. چار آنے سے کیا کرتے تھے، اپنا گزارا کر لیتے تھے پورے دن کا، بس پورے دن پھر عبادت میں گزرتا تھا. یعنی وہ یہ کام اسی لیے کرتے تھے کہ بیوی بچوں کو پالنا ہے، اور یہ چار آنے میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے رہتے تھے. جب چند روپیے ہو جاتے تھے تو دیوبند کے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے مشائخ تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ بھون میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب بزرگوں کی دعوت کرتے تھے. اور دعوت کے دو طریقے ہوتے تھے کہ یا تو اپنے گھر بلا کر کھلاتے تھے یا ان کو پیسے دے دیتے تھے کہ آپ لوگ خود اپنی دعوت کر لینا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم، یہ روحانیت کے آسمان کے آفتاب و مہتاب ہیں. یہ میری طرح گنہگار لوگ نہیں تھے کہ وہ یہ کہیں کہ ان کی غذا کو کھانے سے ہمیں یہ توفیق مل جاتی تھی، نہ. بہت نیک لوگ یہ آسمان ولایت کے آفتاب و مہتاب ہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جس وقت یہ حاجی عبداللہ صاحب ہماری دعوت کرتے تھے اور ہم ان کی دعوت کھاتے تھے تو اس دعوت کو کھانے کے بعد 30 دن تک عبادت میں رغبت اور آخرت کی فکر اور تقرب اللہ حاصل کرنے کا جو جذبہ رہتا تھا وہ ان 30 دن کے علاوہ میں پھر نہیں رہتا تھا. عمل کی توفیق ملتی ہے. اور اگر حلال کا لقمہ نہیں حرام کا ہے تو پھر زنا کی طرف رغبت ہوگی، بد نظری کی طرف رغبت ہوگی، فلم کی طرف رغبت ہوگی، دوسرے بہت سارے کاموں کی طرف رغبت ہوگی. حلال سے علم میں برکت ہوتی ہے، حرام سے علم میں برکت نہیں ہوتی. حلال سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، حرام سے نیک اعمال کی توفیق نہیں، بد اعمال کی طرف آدمی جاتا ہے. اور اگر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے حرام کے ساتھ وہ قبول نہیں ہوتا. اول تو یہ کہ توفیق نہیں ملتی، لیکن اگر کر لیتا ہے تو قبول نہیں ہوتا، عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بیحقی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، جو شخص کپڑا خریدتا ہے 10 درہم میں، وفیہ درہم حرام، اور اس میں صرف ایک درہم حرام ہوتا ہے، ایک درہم حرام، لم یقبل اللہ تعالی صلاته ما دام علیہ، جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس وقت تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے. حرام رزق کی وجہ سے، حرام کپڑوں کی وجہ سے، استعمال کی حرام چیزوں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعمنوالہ نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور اگر نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے تو عمل قبول نہیں ہوتے، عمل قبول نہیں ہوتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صدقہ قبول نہیں ہوتا، دیکھو نماز قبول نہیں ہوتی، صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ان اللہ تعالی طیب ولا یقبل الا الطیب، اللہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور صرف پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، قبول نہیں ہوتا. خیرات کرے گا لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اول تو یہ کہ خیرات کرنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی، یہ دل میں خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں خیرات کروں. اچھے اچھے مواقع، یہ بھی سیزن ہوتی ہے، کوئی اچھا موقع آ گیا کہ یار یہاں خرچ کر کے ہم اپنی آخرت بنا لیتے، یہ ایک موقع ہے، یہ ایک موقع ہے، یہ ایک موقع ہے، کہ اس کو ذہن میں ہی نہیں آتا، یہ خیال ہی نہیں آتا. اور اگر خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے، خرچ کرنے کی توفیق، تو وہ غلط جگہ پہ خرچ کرے گا، اور صحیح جگہ پہ بھی اگر خرچ کرے گا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں ایک قصہ نقل کیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک بزرگ تھے، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے پیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو کھلاتے پلاتے تھے. اور میرے بھائیو، اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمانے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی سے کھایا ہے، اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وکانا یاکلو بعمل یدیہ، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس نے بکریاں نہیں چرائی ہے، اور میں بھی بکریاں چراتا تھا تو مجھے بھی کچھ قیرات مل جاتے تھے. سب انبیاء اپنی کمائی سے کھاتے پیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے اور زرہ بنا کر بیچتے تھے، محنت کی ہے سب نے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کاشتکاری کی ہے، اور کاشتکاری کر کے اجرت لی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا یہ کہ خود کی کاشتکاری کر کے اگا کر کے کھایا ہے، اپنی محنت کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی سے کھاؤ میرے بھائیو، اپنی محنت کی کمائی سے کھاؤ میرے بھائیو. اور اپنی محنت کی کمائی میں پھر کچھ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھو. تو یہ کیا کرتے تھے، تین حصے کرتے تھے. ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور ایک حصہ جو تھا وہ واپس اپنی تجارت میں یا اپنی کھیتی میں ڈالتے تھے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں کو پتا تھا، پتا ہوگا. تو ایک مالدار متمول شخص ان کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، مجھے بھی کوئی راستہ ذرا بتائیے کہ میں کہاں خرچ کروں. تو کہا کہ ان بزرگ نے اس تاجر سے یہ کہا کہ پہلے رزق حلال کمانے کی فکر کرو، حلال کی کمائی کی فکر کرو، جب حلال کی کمائی آئے گی تو خود بخود صحیح جگہ پہ خرچ ہوگی. حلال کی کمائی کی فکر کرو، خود بخود صحیح جگہ پہ خرچ ہوگی. ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہا کہ دیکھو، ایسا کرو کہ اس وقت تم جتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں مجھے چھوڑ کر کے اس گلی میں نکل جاؤ، اور سب سے پہلا شخص جو تم کو ملے اس پر خرچ کراؤ. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سب سے پہلے شخص جس سے ان کی ملاقات ہوئی وہ ایک فقیر، غریب، مسکین آدمی اور نابینا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو. یہ بہت خوش ہوئے کہ بالکل صحیح جگہ پہ میرا تو پیسہ جا رہا ہے، انہوں نے پیسے دے دیے، خرچ کر دیے، خرچ کر دیے. دوسرے دن ان کا گزر ہو رہا تھا کسی جگہ پر، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی نابینا فقیر مسکین آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مشغول ہے. تو کہہ رہا ہے، یار کل تو بہت مزہ آیا، ایک صاحب نے بہت بڑی رقم دے دی تو رنڈی کے ساتھ بیٹھ کر میں نے شراب پی. یہ آئے ان بزرگ کے پاس اور کہا کہ حضرت گزشتہ کل آپ نے مجھے پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہا تھا کہ جو راستے میں ملے اسے دے دو، تو ایسا ہوا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اور جیب سے ایک درہم نکالا اور ایک درہم نکال کر کے کہا کہ یہ اب جا کر کے جو سب سے پہلا آدمی ملے اس پہ خرچ کر دو. اب یہ حلال کا تھا، اب سب سے پہلا آدمی جس سے ملاقات ہوئی وہ بہت خوش پوشاک مالدار لگ رہا تھا، بہت عمدہ کپڑے، اچھی حالت. اس کے دل میں خیال آئے کہ ایک درہم اس مالدار کو تو نہیں دینا چاہیے، لیکن پھر یاد آیا کہ پیسے ان کے اور حضرت بزرگ حکم بھی ان کا، چلو ان کو دے دیتے ہیں. پیسے تو دے دیے لیکن سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے پیچھا کیا ان کا. یہ چلتے رہے، یہ ان کے پیچھے پیچھے، کہا کہ وہ ایک جنگل نما جگہ میں یوں داخل ہو گئی بستی کے باہر، اور جنگل نما بستی میں داخل ہو گئے اور داخل ہو کر کے یوں نکل گئے. کہا کہ یہ بھی پیچھے گئے، پیچھے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک مرا ہوا کبوتر گھرا ہوا ہے. وہاں بس اتنا انہوں نے دیکھ لیا اور یوں کر کے ان کے پیچھے پیچھے یہ جس گھر میں رہتے تھے وہاں چلے گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے کہا کر کے کہا کہ بھائی آپ ذرا کچھ اپنی حالت بتلائیے، اس لیے کہ میرا ایسا واقعہ ابھی چل رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنے فقر کو لوگوں پہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا، میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، لوگوں سے نہیں مانگتا. اس لیے یہ عمدہ کپڑا پہن کر کے باہر نکلا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے اور بچے بہت پریشان کھانے پینے کے لیے، اس وجہ سے میں جنگل کی طرف نکل گیا کہ کوئی چیز مجھے مل جاوے. تو وہاں مجھے ایک مردار کبوتر مل گیا، اور اب چونکہ 3 دن ہو گئے تھے، ہم لوگ سب مجبور اور مستر تھے، اس لیے ہمارے لیے حلال تھا، تو اسے چھپا کر کے میں لا رہا تھا کہ آپ سے راستے میں ملاقات ہو گئی، ملاقات ہو گئی، آپ نے مجھے ایک درہم دیا، تو پھر میں جنگل میں جہاں یہ کبوتر ملا تھا وہیں چھوڑ کر کے آ گیا. یہ بزرگ کے پاس آئی اور واقعہ سنایا، تو کہا تم نے دیکھ لیا، حلال کی کمائی ہوتی ہے صحیح جگہ پہ خرچ ہوتی ہے. دیکھو یہ خرچ کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، عمل عمل، اللہ توفیق نہیں دیتا، اور توفیق دے گا تو غلط جگہ پہ، صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہوگا. دعا قبول نہیں ہوتی، دعا بھی ایک عمل ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، حلال کا اہتمام کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات صحابہ میں سے ہے. یوں تو تمام صحابہ مستجاب الدعوات تھے، لیکن سب میں جس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی تھی، اور دنیا ہی میں جو زبان سے نکلتا تھا آج کہاں اور کل ظاہر ہو گیا، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. بخاری شریف میں بھی ان کا ایک قصہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ادھر دعا بھی کہ دعا فوراً قبول، اور جو مانگتے تھے وہ ملتا تھا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، دعا بہت قبول ہوتی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے حرام تو بہت دور کی بات ہے، شبہ کا بھی ایک پیسہ نہیں آنے دیتا، اور جب تک میں یہ تحقیق نہیں کر لیتا کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے اور کس طرح آئی ہے، اس وقت تک اسے استعمال نہیں کرتا. گھر میں دودھ پڑا ہوا ہے، فالودہ پڑا ہوا ہے، مٹھائی کا بکس پڑا ہوا ہے، ہدیے میں کوئی چیز آئی ہے، بیوی کوئی چیز لے آئی ہے، بچے کچھ لے کر کے آئے ہیں، کہاں سے آیا ہے، اچھا فلاں جگہ سے، کیسے کمایا گیا ہے، اس وقت تک میں ہاتھ نہیں لگاتا. ان کا یہ عمل کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتلائیے کہ اگر میں اس کو کروں تو میری ہر دعا قبول ہونے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو پاکیزہ اور حلال بنائیے تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. دعا قبول ہوتی ہے، جس کی غذا حلال کی ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جس کی غذا حلال کی نہیں، جس کے استعمال میں حرام کی چیزیں ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اوپر والی حدیث میں ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جس کی حالت ایسی تھی کہ اس کی دعا ضرور قبول ہونی چاہیے. کیوں؟ نمبر 1، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے. لمبا سفر مسافر کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے؟ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. تین دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ مسافر. دعوت المسافر, تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کہا کہ ثم ذکر الرجل یطیر السفر اشعث واغبر, اور اس کی حالت بھی بڑی مسکنت والی, پراگندہ بال, غبار آلود جسم, ایسا اس کا جسم اور ایسی اس کی حالت اور حیات کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. تو ایک تو سفر میں, دوسرا ایک ایسی مسکنت والی حالت کہ اس کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے, اور پھر یا رب یا رب یمد یدیہ, وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹائیں. دیکھو کتنی قبولیت کی وجوہات ہیں. اور پھر نمبر چار وہ کہتا ہے کہ یا رب یا رب, اے میرے رب, اے میرے, قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے تم پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو وہ پکار رہا ہے یا رب یا رب یا رب, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرَام, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے کپڑے حرام اور اس کی غذا حرام. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ, ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے اسباب کتنے ہیں کہ سفر میں ہے, مسکنت کی حالت ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے اور یا رب بول رہا ہے, یعنی چار اسباب قبولیت کے, اور مانے صرف ایک کہ حرام ہے, حرام اس کی زندگی میں حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حرام ان چاروں پر غالب آ جاتا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ, دعا قبول نہیں ہوتی, دعا میرے بھائیوں قبول نہیں ہوتی. اور جو حرام سے نہیں بچتا اور حلال کا اہتمام نہیں کرتا, قبر میں اس کی پکڑ ہوتی ہے, قبر میں اس کی پکڑ ہوتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, قبر میں پکڑ ہوتی ہے. حضرت علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, اور بھائی بچوں کو نیک بنانے اور بچوں کو علم پڑھانے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو وہ بھولتے نہیں ہیں. تو علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وقتاً فوقتاً قبرستان میں جاتا تھا اور ابا جی کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا تھا. کہ رمضان المبارک کی رات 27ویں شب, رمضان المبارک 27ویں شب سحری کھائی, سحری کھانے کے بعد مسجد میں جا کر غلط میں اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. ابھی اندھیرا تھا اور میں نے سوچا کہ ابا جی کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھنا چاہیے, تو میں ابا جی کی قبر کے پاس چلا گیا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہائے ہائے کی آواز آنے لگی, ہائے ہائے, اور ایسا مجھے لگا کہ کوئی کراہ رہا ہے, کوئی بہت تکلیف میں ہے. تو ادھر ادھر میں نے دیکھا تو کوئی شخص مجھے نظر نہیں آیا, تو میں نے بہت دھیان لگایا. دھیان لگایا تو ہمارے ابا کے قبر کے پڑوس میں جو قبر تھی اس قبر میں سے آواز آ رہی تھی, ہائے ہائے کی. کہا کہ ابا کو تو میں بھول گیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا, اور جو کچھ پڑھ سکا کر سکا اس کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا. اور جیسے جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتی چلی گئی, ویسے ویسے وہ آواز بھی مدھم پڑتی چلی گئی, اور جیسے ہی روشنی عام ہو گئی تو اس میں سے آواز بند ہو گئی. کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے؟ تو پھر لوگ اور بھی قبرستان میں آئے, تو میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے یا کون بدبون ہے؟ تو کہا فلاں صاحب. کہا میں نے ان کو پہچان لیا, وہ ہماری بستی میں رہنے والے تھے, ہر نماز صفحے اول میں پڑھتے تھے, اشراق بھی پڑھتے تھے, چاش بھی پڑھتے تھے, اوابین بھی پڑھتے تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے, ہر وقت ذکر میں مشغول, تلاوت میں مشغول, بہت نیک, حسن اخلاق سے ملنے والے. میں تعجب میں پڑ گیا کہ بات کیا ہے, اتنا نیک آدمی. کہا میں نے تحقیق شروع کر دی یہ جاننے کے لیے کہ کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ پکڑ ہوئی قبر میں, تاکہ میں بھی بچ سکوں, دوسروں کو بھی بچا سکوں. انہوں نے کہا کہ تحقیق کے نتیجے میں مجھے یہ پتا چلا کہ ان کی اولاد اولاد تھی نہیں, جب یہ بوڑھے ہو گئے, تاجر تھے, حلال کی کمائی والی تجارت کرتے تھے, بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے دوست احباب سے مشورہ کیا کہ کبھی میں بوڑھا ہو گیا اور بچے تو اب تجارت سنبھالنے کے قابل نہیں رہے، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ انکم تو چاہیے نا جب تک میں اور بیوی زندہ ہیں۔ تو کہا لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ سب کچھ بیچ ڈالو اور بیچ کر جو پیسہ آئے اسے سودی کاروبار میں ڈال دو، دے دو کسی کو قرض اور سود لیتے رہو۔ کہا ان کو، ان کے دل کو یہ بات لگ گئی، ان کے دل کو یہ بات لگ گئی، بس ان کی زندگی میں یہی ایک برائی تھی کہ مرتے دم تک یہ سود لیتے رہے، انٹرسٹ کے پیسے لیتے رہے۔ کہا کہ اس کے نتیجے میں یہ عذاب قبر ہو رہا ہے، حرام کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب، قبر میں بھی پکڑ، حرام کی وجہ سے قبر میں پکڑ۔ اور میرے بھائیو، حرام کی وجہ سے قیامت کے دن بھی نجات نہیں ہوگی، حرام کی وجہ سے قیامت کے دن بھی نجات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے کی گئی ہو۔ لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، گوشت کا وہ ٹکڑا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، جنت سے بھی محرومی ہوگی۔ اور میرے بھائیو، حرام کے نتیجے میں نیک صالح اولاد پیدا نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھو۔ حلال کماؤ، خود بھی حلال کھاؤ، اس لیے کہ نطفہ بنتا ہے غذا سے، نطفہ بنتا ہے خون سے، خون بنتا ہے غذا سے، تو غذا اگر حرام ہے تو وہ خون حرام والا ہوا، پھر اس سے نطفہ بنا وہ بھی حرام والا ہوا، حرام کا اثر اس میں، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے گی۔ تو ماں باپ دونوں حلال کھانے پینے کا اہتمام کریں، اور پھر بچے جب دنیا میں آئیں تو ان کو بھی حلال کھلانے پلانے کا اہتمام کریں، ان کے اوپر جو فیس وغیرہ خرچ کرے وہ بھی حلال کی ہو، حلال کا پیسہ، حلال، حلال کا اہتمام۔ حلال کا اہتمام ہوتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مبارک دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، حلال کا اہتمام ہوتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں، حلال کا اہتمام ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں، حلال کا اہتمام ہوتا ہے تو امام بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کے والد کسی جگہ نوکری کرتے تھے یا غلام تھے، باغ میں انار کے درخت، آقا نے کیا کہا، آقا نے یا مالک نے کہ جاؤ ہمارے لیے پھل توڑ کر کے لے آؤ۔ وہ پھل توڑ کر کے لے آئے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد، جب پھل توڑ کر کے لے آئے تو کھٹے نکلے، تو کہے تو کھٹے ہیں میٹھے لے آؤ۔ اب جو باغ میں کام کرتے ہیں وہ کام کرتے کرتے پھل بھی تو کھاتے رہتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس درخت کا پھل کھٹا کس کا میٹھا۔ دوسری مرتبہ لے آئے وہ بھی کھٹا، کہا کہ بھائی میٹھے لے آؤ یہ بھی کھٹے، تیسری مرتبہ لائے تو پھر کھٹتا۔ تو اس نے غصے میں یہ کہا کہ 3 سال سے تم ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں اور تمہیں اب تک یہ پتا نہیں چلا کہ کس درخت پہ کھٹے پھل ہیں اور کس درخت پہ میٹھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور، آپ نے مجھے یہاں پھلوں کی اور درختوں کی نگرانی کرنے کے لیے رکھا ہے، ان کو چکھنے کی مجھے اجازت نہیں تھی، 3 سال میں میں نے آج تک کوئی پھل ہی نہیں چکھا ہے۔ ایسا باپ ہوتا ہے کہ حرام سے بچنے کا اس قدر اہتمام، تب جا کر کے پیدا ہوتا ہے عبداللہ ابن مبارک، جس کو لقب ملتا ہے امیر المومنین فی الحدیث، اور جس کا نام جب بولا جاتا ہے عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک، تو امت کے ہر فرد کا سینہ محبت سے، عظمت سے، احترام سے لبریز ہو جاتا ہے، اور دل یہ کرتا ہے کہ کاش کہ عبداللہ ابن مبارک سامنے کھڑے ہوتے تو میں ان کی پیشانی کو چوم لیتا۔ جب ماں باپ حلال کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں اور حرام سے بچنے کا اس درجے اہتمام کرتے ہیں، تب جا کر کے عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ماں باپ اہتمام کرے تو آج بھی عبداللہ ابن مبارک پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو اسباب انہوں نے اختیار کیے ان اسباب کو اختیار کرنے سے نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ایک نہر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیب تیرتا ہوا آیا، سیب تیرتا ہوا آیا، ایپل، بھوکے تھے انہوں نے کھا لیا، انہوں نے کھا لیا، کھا لینے کے بعد خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا یہ سیب ہے میں نے کھا لیا۔ تو نہر کے کنارے چلتے 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 ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے گئے، جب وہ نہر ایک سیب کے باغ سے لگی تو انہوں نے سمجھا کہ یہی سے گرا ہوگا اور یہ آیا ہوگا، مالک کو جا کر کے کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، اسے میرے لیے حلال کر دو۔ وہ جو باغ کا مالک تھا وہ بہت نیک شخص تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی نیک نوجوان معلوم ہوتا ہے، کہا کہ اچھا ہمارے باغ کا سیب آپ نے بغیر اجازت کے کھا لیا، کہا کہ ہاں، تو کہا کہ معافی تو ایک ہی شکل میں معافی ہے، ایک ہی صورت میں، اور آزمایا ایک ہی صورت میں، کہا حضور فرما دیجیے حلال کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا ہماری ایک بیٹی ہے، اس سے تم کو شادی کرنی پڑے گی، لیکن ہماری بیٹی جو ہے وہ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے اور لولی لنگڑی ہے، حرام سے کس قدر یہ لوگ بچتے تھے، جوان ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جوان، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے ایک سیب ہمارا کھا لیا ہے غلطی سے، وہ معاف اس وقت ہوگا جب تم ہماری لولی لنگڑی اندھی بہری اور گونگی لڑکی سے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، لیکن اللہ کے لیے اس کو حلال کر دو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اگر اندر حرام کا رہا، اندر حرام کا رہا تو علم میں برکت نہیں ہوگی، عمل میں برکت نہیں ہوگی، عمل قبول نہیں ہوگا، صدقہ قبول نہیں ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی، قبر کے عذاب سے بچنا مشکل ہوگا، جنت میں جانا مشکل ہوگا، جہنم سے بچنا مشکل ہوگا، اور جو اولاد ہوگی وہ بھی نیک نہیں ہوگی۔ انہوں نے شادی کرا دی، نکاح کرا دیا، آزمایا ان کو، نکاح کرا دیا اور جب رخصتی ہوئی اور یہ شب زفاف کے لیے کمرے میں گئے تو کمرے میں داخل ہوئی، اور داخل ہوتے ہی باہر بھاگ کر کے نکل آئے کمرے سے، اندر جب گئے تو باہر نکل آئے۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ اندر تو لولی لنگڑی نہیں، بہت خوبصورت لولی لنگڑی اندھی نہیں، اب بولتی ہے یا سنتی ہے وہ تو پتا نہیں، لیکن لولی نہیں ہے، لنگڑی نہیں ہے اور اندھی نہیں ہے، اور بہت خوبصورت لڑکی ہے، اور میرا نکاح تو لولی لنگڑی سے ہوا ہے، یہ تو بھائی پرائی ہے، تو میرے لیے اس کو دیکھنا جائز نہیں، اس لیے میں نکل آیا۔ باپ کو بلایا گیا تو باپ نے کہا کہ یہی تمہاری دلہن ہے، یہی تمہاری دلہن ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ اندھی ہے، اندھی کا معنی ہے کہ آج تک اس نے غلط چیز کو دیکھا نہیں ہے، اور بہری ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج تک اس نے غلط چیز کو سنا نہیں ہے، اور گونگی ہے، آج تک اس نے غلط چیز کو بولا نہیں ہے، اور لولی ہے، آج تک اس نے غلط چیز کو پکڑا نہیں ہے، اور لنگڑی ہے، آج تک غلط چیز کی طرف قدم نہیں اٹھایا ہے۔ باپ ایسا متقی ہو اور ماں ایسی متقی ہو، باپ بھی حرام سے بچنے والا، ماں بھی حرام سے بچنے والی، تو میرے بھائیو، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں آتے، دنیا میں اچھے برے جو لوگ آتے ہیں ان ماں باپ کے راستے ہی سے آتے ہیں۔ ماں باپ اچھے تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد اچھی، ماں باپ برے تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد بری۔ ہاں کبھی کبھی اللہ جل جلالہ عمن والہ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے برے کے پیٹ سے بھی اچھی چیز پیدا کر دیتے ہیں اور اچھے کے پیٹ سے بھی بری چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو دیکھیں کہ اس کی اولاد بے راہ روی کی شکار ہو گئی ہے تو ہم یہ فیصلہ کرنے کے یہ حرام کے کام میں مبتلا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے، باپ پیغمبر اور بیٹا مشرک، کبھی اللہ دکھاتے ہیں کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی قدرت اتنی ہے کہ جو روحانی اعتبار سے زندہ ہے، پیغمبر ہے، اس کے گھر میں روحانی اعتبار سے مردے کو بھی پیدا کرتا ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن اصل اللہ کا قاعدہ یہی ہے۔ اب میرے بھائیوں میں بات کو ختم کر رہا ہوں، ان چیزوں کی وجہ سے کہ حلال ہے تو علم میں برکت، حرام ہے تو علم میں برکت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حلال علم میں ترقی دے گا اور حرام جہالت کی طرف لے جائے گا۔ اگر حلال ہے حلال تو عمل کی توفیق، اور حرام ہے تو برے کاموں کی طرف دل جائے گا۔ اگر حلال ہے تو نیک عمل کرے گا تو قبول، اور اگر حرام ہے تو نیک عمل کرے گا تو بھی قبول نہیں، نماز قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں، دعا قبول نہیں، اور اگر حلال کی کمائی ہے اور حلال کی چیزیں استعمال کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس میں تقویٰ بھی آ گیا، گناہوں سے بھی بچتا ہے، تو اللہ نیک, اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کرے گا, اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرے گا, اللہ اس کی خیرات کو بھی قبول کرے گا اور بہت سے اعمال کو قبول کرے گا, رغبت بھی ہوگی قبول بھی ہوگا. اور اگر حرام ہے, حرام اگر حرام ہے تو قبر کا عذاب, حلال ہے تو قبر کے عذاب سے بچے گا, حرام ہے تو آخرت میں نجات نہیں, اور اگر حرام ہے تو حلال ہے تو آخرت میں نجات, اور اگر حلال ہے تو نیک اولاد, صاحب علم اولاد, دین کی خدمت کرنے والی اولاد, دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے عزت, آخرت میں بھی ماں باپ کے لیے عزت, اور اگر حرام ہے, حرام تو اولاد جو ہے بے راہ روی کی شکار ہو جائے گی. یہ جانتے تھے ہمارے بڑے, ہمارے اکابر, کہ یہ حلال اور حرام کے دو ایفیکٹ ہیں, اس وجہ سے بچنے کا بہت اہتمام کرتے تھے. ہاں کبھی کوئی غلط لقمہ پیٹ میں چلا جاتا تھا تو انگلیاں ڈال ڈال کر قے کرتے تھے, اور جب قے ہو جاتی تھی اور ایسا خیال آتا تھا کہ شاید دو چار قطرے یا دو چار دانے اندر رہ گئے ہوں, تو پھر پانی پی کر کے پیٹ کو بھرتے تھے اور پھر انگلیاں ڈال ڈال کر قے کرتے تھے, پھر پانی پیتے تھے انگلیاں ڈال ڈال کر قے کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایسا واقعہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا واقعہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں, اور بہت سے اسلاف کے واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ ذرا شبہ ہو گیا تو انگلیاں ڈال ڈال کر قے کر دی. اور احتیاط اس قدر, احتیاط اس قدر کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پارٹنر تھے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تجارت کرتے تھے آپ بھی حلال طریقے سے, تو ان سے کہا کہ بھائی دیکھو میں ذرا جا رہا ہوں, یہ کپڑے جو ہے تمہیں بیچنے ہیں, تو یہ کپڑے اس میں ایک کپڑا جو ہے, یہ پورا جو سودا ہوا ہے اس میں ایک کپڑا جو ہے یہ عیب والا ہے, تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بیچے تو بتلا دیں کہ اس میں عیب ہے. بک گیا, ایک روایت کے مطابق 20,000 میں بکا, سامان بہت زیادہ تھا, اور ایک روایت کے مطابق 30,000 میں بکا, بیچ دیا, بک گیا. لیکن احتیاط اس قدر تھا کہ جب وہ پارٹنر آیا اور اس نے کہا کہ سامان بک گیا ہے, تو پوچھا کہ وہ عیب والے کپڑے کی تم نے اس کو خبر دی تھی یا نہیں, کہ کہیں حرام کا نہ آ جائے, ایسا نہیں کہ میں نے تو کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نا میں تو بھول گیا تھا, میں بھول گیا. بہت خفا ہوئے, بہت ناراض ہوئے, بہت تکلیف ہوئی, اور آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر دی, کہ جو تجارت میں حلال حرام کا احتیاط نہ کر سکے اس کے ساتھ تجارت کرنے میں خطرہ ہے, پارٹنرشپ ختم کر دی. اور نمبر دو, یہ 20,000 یا 30,000 جو ہیں یہ پورے سامان کے بدلے میں آئے ہیں, اس لیے اس کپڑے کے پیسے الگ کر دوں یہ اب سب بہت مشکل, اس لیے کہ پورا بیچا ہے. سمجھے, اندازے سے کر تو سکتے ہیں کہ اس میں سے 5,000, لیکن نہ, انہوں نے سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی, اس لیے کہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس کو بیچا تھا. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک بات آئی کہ رات کو ریڈ پڑی ہے, لوٹ مار ہوئی ہے, اور کچھ لوگوں کی بکریاں چوری کر لی گئی ہیں. نیوز آتا ہے ایسا کہ فلاں صاحب کے گھر کسی نے رات کو لوٹ مار کی اور ساری بکریاں لے کر کے چلے گئے, پھر پتا چلا کہ ابھی پکڑے نہیں گئے, اور پھر پتا چلا کہ نہیں وہ بکریاں تو بازار میں بیچ دی گئی ہیں, نہیں پکڑے گئے چور, اور بازار میں اب پتا نہیں کہ جو بھی بکری کا گوشت گھر میں آتا ہے وہ کس بکری کا ہے, یہ پتا نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. چوری امام صاحب نے نہیں کی ہے, چوری کسی اور نے کی ہے, لیکن وہ چوری کا مال مارکیٹ میں آ گیا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بکریوں کے ایکسپرٹس کے پاس گئے اور ان کو پوچھا کہ ایک بکری زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک زندہ رہ سکتی ہے, لائف سپن کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 7 سال تک. 7 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کا گوشت نہیں چکھا. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا آخری قصہ سنا کر آج کی بات کر, امام محمد ابن سیرین رہے, بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقی, بہت بڑے آدمی, امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی تابعی, وہ تیل کا کاروبار کرتے تھے, اور ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 درہم کا تیل خریدا, 40,000 یعنی 40,000 پاؤنڈز کا, 40,000 کا تیل خریدا, اور وہ ڈبوں میں آیا, ڈبوں میں آیا. اتفاق ایسا ہوا کہ سب سے پہلا ڈبا جو کھولا گیا اس میں چوہا تھا, سب سے پہلے ڈبے میں چوہا نکلا, تو حضرت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تیل
جس سے ہم نے خریدا ہے ہول سیل میں، وہ تو ڈبوں میں تیل نہیں رکھتا، وہ تو تیل ایک ہی جگہ پر رکھتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تیل ڈبے میں آ گیا پھر اس میں چوہا گرا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کا بہت بڑا جو تالاب ہوگا تیل کا، اس میں پہلے سے گرا ہوا تھا اور اس ڈبے میں آ گیا۔ تو اب پوسیبلٹی ہے کہ یہ جتنا بھی تیل ہے وہ سارا کا سارا ناپاک ہے، اور یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ صرف یہ ڈبا ناپاک ہے اور باقی ناپاک نہیں۔ اب شک پڑ گیا، ناپاک اور ناپاک جو ہے یہ اب ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا، یہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے ہم تو کسی کو بیچ نہیں سکتے، ہمیں نہیں بیچنا چاہیے ایسا تیل، ہمیں نہیں بیچنا چاہیے۔ اب سوچو 40,000 کا تیل ہے تو 40,000 پر پروفٹ کتنی ملتی، لیکن نہیں، کوئی حرج نہیں، ہمیں نہیں بیچنا چاہیے۔ آگے کا دیکھیے تقویٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، ایسے لوگ جنتی کہلانے کے مستحق ہیں میرے بھائیو، ایسے لوگ علماء اور فقہا کہلائے جانے کے مستحق ہے، ایسے لوگ مشائخ اور بزرگان دین کہلائے جانے کے مستحق ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب عیب والا تو ہے تو اس کو کانٹیکٹ کر کے کہتے کہ دیکھو اس میں چوہا ہے، اور یہ ریشنل بات ہے کہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ سب میں چوہا پہلے سے گرا ہوا ہو، کیا پتا، اس لیے واپس لے جاؤ، ہمارے 40,000 واپس دے دو، یہ مشورہ ہوا۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو جس سے ہم خریدتے ہیں وہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں اس درجے کا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ عیب اس کو بتلائیں گے تو وہ خرید تو لے گا، واپس لے لے گا، اقالہ کر لے گا، ہمیں ہمارے 40,000 مل جائیں گے، لیکن وہ پھینکنے والا نہیں ہے، وہ اس کو بیچے گا۔ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی مسلمان کے پیٹ میں حرام کا تیل جائے۔ اللہ تو کیا کیا جائے، کہا کہ سب بہا دو، ہماری 40,000 کی پونجی بہ جاوے گٹر میں، لیکن کسی کے پیٹ میں حرام کی چیز نہ جاوے۔ بھائی کیوں اس قدر احتیاط؟ اس لیے احتیاط کہ وہ جانتے تھے کہ میرے 40,000 اگر بہ گئے وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا کہ نقصان لوگوں کے پیٹوں میں اس حرام تیل کے جانے کا ہے، حرام تیل۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ ایک شخص 600 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک شخص 600 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا اتنا نفع نہیں ہے جتنا ایک درہم حرام سے بچتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آج کی اس نشست کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں حرام سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ حرام میں کیا آ گیا؟ حرام کھانا، حرام پینا، حرام کی چیزیں، جوتے ایسے خرید لیے کہ جس میں لیدر جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے وہ لیدر، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے خنزیر کا لیدر ہے وہ پاک نہیں ہوتا، اب نجس ہے، کوٹ ایسا خرید لیا کہ خنزیر کا اس میں کوئی حصہ ہے، ناپاک چیزیں، ہم نے معلوم نہیں تھا مسئلہ اور ہم نے سلک کا شرٹ خرید لیا، سلک کے کپڑے خرید لیے، سونے کی چین خرید لی، مردوں کے لیے یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، یہ سب حرام کی چیزیں ہیں، حرام سے بچا جائے، حرام انکم سے بچا جائے، جو بھی انکم ہمارے ہاتھ میں آئے اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے کہ صحیح طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے یا نہیں، صحیح طریقہ ہے یا نہیں۔ خرید و فروخت، معاملات کرتے وقت معاملات، حج کا ٹور جو لوگ لے جاتے ہیں وہ بھی مسائل کو سیکھیں کہ پیسے ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، ڈیل کرنے میں اگر کوئی ایسی جگہ آ جائے کہ بھائی ہم نے تو 3,000 پر ان کے ساتھ بات کی تھی لیکن اب 3,500 ہو گیا ہے تو اب ان سے ہمیں بات کرنی ہے تو کیا ہم ریز کر سکتے ہیں؟ اگر وہ خوش دلی سے تیار نہ ہو تو کیا اس کے پاس 500 پاؤنڈ لینا ہمارے لیے جائز ہے؟ ایسے سوالات ہوں گے، سوالات دل میں آپ لائیں گے تو کلیئر ہوگا نا، تو کلیئرٹی ہوگی نا۔ اس لیے آپس میں جو ہے آپس میں ان سب چیزوں کو کرنا چاہیے۔ بعض ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، اس مجمع میں ایک صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے ان کا بہت قریبی تعلق ہے، تو انہوں نے وہ مالی معاملات کرتے تھے، مالی مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اور میرے بیانات میں یہ معاملات وغیرہ کے اوپر بار بار سن کر کے ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، تو پتہ نہیں 20 سال پہلے کے، 10 سال پہلے کے، 15 سال پہلے کے سارے معاملات، جو معاملات جو بھی تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت میں اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ایک صاحب کی بس میں بیٹھا ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، وہ تاجر آدمی ہے، تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، تو بات کر رہے تھے تو میں ان کی گفتگو سے سمجھ گیا کہ کیا بات ہو رہی ہے ان کی، اس طرف جو یہ بول رہے تھے اس سے میں سمجھ گیا۔ تو میں نے کہا کہ ذرا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، مسئلے کی روح سے، اس لیے کہ شاید آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ کے آخرت کے لیے خراب ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں ان کے ساتھ سودا ہوا تھا 1,00,000 کا، اور 1,00,000 کا سودا ہوا تھا تو 25,000 اسی وقت دے دیے تھے، اور دھیرے دھیرے کر کے ہم دیتے رہے ان کو، اب 90,000 ہم دے چکے ہیں. تو 90,000 دے چکے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ بھائی وہ 10,000 بھی ریلیز کر لو. تو ہم نے کہا کہ اب 90,000 ہو گئے، ختم معاملہ، بس ختم، بس چھوڑ دو، اب ہو گیا، پورے ہو گئے. تو میں نے کہا انہوں نے ادھر سے کیا کہا؟ تو کہا انہوں نے تھوڑی بہت لے دے کی اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا خوش دلی سے کہا کہ اب خوش دلی سے کرے نہ کرے یہ معاملہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے. میں نے کہا کیوں ایسا ہوتا رہتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا ان کے ساتھ لین دین ہے، تو وہ ایسا سوچتے ہیں کہ 10,000 کے لیے اگر ہم ان کے ساتھ توتو میں میں کر کے ان کے ساتھ معاملہ ختم کر دیں گے تو نیکسٹ 10 ایئرز تک کے لیے ان کے ساتھ جو ہماری 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 کی پروفٹ بننے والی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بیچارے گیو ان کر دیتے ہیں. تو کہا کہ دس از آور وے آف ڈیلنگ ود آور کسٹمر. دیکھو یہ اب وہ ایسا، اور نیک آدمی، جب میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ آپ نے ہمیں کہا، اب سے ایسا ہی معاملہ کریں گے. تو دیکھو معلوم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا. اب یہ 10,000 جبرن، حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مومن کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش دلی سے نہ دے. تو جیسے میں نے کہا کہ حج آپریٹر ہے یا اور کوئی جگہ، وہ کہے کہ بھائی آپ سے بات تو 3,000 کی ہوئی تھی اور بات پکی ہو گئی تھی کہ یہ سروس ہم دیں گے، لیکن اب 3,200 ہیں، تو آپ جب مفتیوں سے پوچھو کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں کس طرح ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرے اگر کوئی منع کر دے. تو یہ سارے مسائل، تاکہ حلال آئے ہمارے ہاتھ میں، اور حلال، اور ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے شوہروں سے کہے کہ ہم سمپل لائف گزاریں گے، بغیر اچھے فرنیچر کے، بغیر اچھی کارپیٹ کے، بغیر اچھے، مگر آپ گھر میں بس حلال لائیے، حلال حلال کی دال روٹی ہمارے لیے حرام کی مرغی سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ حرام کی مرغی دنیا میں دنیا کی حد تک رہے گا اس کا مزہ، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے، اور وہ جو حلال کی دال ہے وہ ہمیں ابدال بنائے گی. ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ میں دعوت کھانے کھا رہا تھا مکہ مکرمہ میں، کہا کہ بیٹا آج میرے ساتھ عشاء کے بعد کھانا کھا لو، تو حضرت نے بہت اہتمام فرمایا تھا، اور حضرت کے ذہن میں ایسا تھا کہ انگلینڈ میں بڑا پلا ہے تو دال کے ساتھ تو اس کی مشکل سے دوستی ہوگی، تو بھائی دال کھا کھا کر کے تو ہم بڑے ہوئے ہیں. تو حضرت نے مجھے جو ہے بہت محبت سے کھلاتے رہے، کباب اور گوشت اور مرغی اور بہت کچھ کھلایا، اور دال بیچاری ایک طرف پڑی رہی، اور حضرت چونکہ خود ہی میری پلیٹ میں ڈالتے رہے، لک میں بنا بنا کر کے میرے منہ میں ڈالتے رہے، اس لیے ہمارے تو اپنی چوائس سے کسی چیز کو لینے کی نوبت ہی نہیں آئی، مگر حضرت کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کی اصلاح تو کرنی چاہیے کہ بھائی دال بھی کھا لی جائیے، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملے. تو حضرت نے جو ہے بہت بڑا لکما ایک لیا، یوں دال اس نے اٹھائی اور مجھے طرف دیکھ کر کے کہا کہ بیٹا اب دال، اخیر میں کہا کہ بیٹا اب دال، جو دال کھاتا ہے وہی اب دال بنتا ہے. مطلب یہ کہ جو مجاہدہ اختیار کرتا ہے، جفا کشی اختیار کرتا ہے، جو سادگی اختیار کرتا ہے وہ اب دال بنتا ہے. اور پھر حضرت نے، تو پھر میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت مجھے تو دال بہت مرغوب ہے اور بہت پسند ہے، بس آج میں محروم رہا دال سے کہ آپ نے کھلائی ہی نہیں. تو بہرحال یہ آج کا بیان جو ہے، ہر شخص اپنے دل میں اس کو جگہ دے. جو حضرات گھروں میں سن رہے ہیں، ماشاءاللہ مجھے موسم کی وجہ سے آج تو توقع ہی نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، لیکن تقریباً اتنے ہی لوگ ہیں، اتنے ہی بلکہ لوگ ہیں جتنے ہر مہینے آتے ہیں، اور جو لوگ غیر حاضر ہیں ان کی جگہ پر اور نئے لوگ آ گئے ہوں گے، پتہ نہیں، مجمع بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شانہ سب کو جزائے خیر دے. اور آپ اس قربانی کر کے آئے ہیں، جو لوگ گھروں میں آئے ہیں وہ بھی معذور ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی اچھا سوچا ہے کہ بھائی کہیں تکلیف نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور آپ سب حضرات جو بڑی قربانی کر کے آئے اور رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے، بہت برکتیں دے، اپنی معیت، اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرمائے. آج جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے حرام سے بچنا ہے، حرام گناہوں سے بھی بچنا ہے، حرام غذا سے بھی بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ آپ سب حضرات کو عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی طرف پہنچا دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ یہ جو شکل ہمارے ملک میں اس وقت ویدر کی ہو گئی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اس بلا کو، آفت کو دور فرمائے. اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہے تو اللہ جل جلالہ امن والوں وہ خیر بھی ہمیں نصیب کرے. پورے ملک والوں کو اللہ تعالیٰ مکمل عافیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.